أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال في موضع آخر وأنذر عشيرتك الأقربين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونسخ بالروم وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي وبالجيوش صدق الله ورسوله النبي الكريم وقال في موضع آخر سائر الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع ومشفع ولا فخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول باب أنا أول من يفتح باب الجنة ولا فخر صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بسرا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا. وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. بزرگ آل محترم اور جناب راج پچھلے ہفتے میں جہاں آیا میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی. الم یزید کا یتیم فآوا, یہ یاد نہ آپ. الم یزید کا یتیم, یہاں تک تقریر پچھلے جمعے مکمل ہو چکی ہے اور فآوا کا عنوان باقی تھا. تو تمام دوستوں نے شدید اقرار کیا کہ میں اس موضوع کو مکمل کر دوں, اس لیے آج کا یہ پروگرام ہو جائے گا. کیونکہ میں 12 تاریخ کو انشاءاللہ پاکستان جا رہا ہوں, اس لیے شاید اس سفر میں آپ کے اسکاٹ لینڈ جنتی شہر کے اندر یہ میری آخری تقریر ہو اس سفر میں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے الم یجد کا یتیما فآوا کے ہی عنوان پر اس کے دوسرے حصے کو آج مکمل کیا جائے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الم یجد کا یتیما, اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اے پیغمبر تجھے یقین نہیں پایا تھا ہم نے. الم یجد کا یتیما, کیا تو یقین نہیں تھا. یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا فآوا فآوا. آوا کا معنی ہے کسی کو سہارا دینا, کسی کو ٹھکانہ دینا, کسی کو عزت دینا, کسی کو بلندی دینا, کسی کو رفعت بخشنا, کسی کو اونچی جگہ پر بٹھانا. اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما, تھا تو تو یتیم لیکن فآوا, ہم نے تجھے اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا کہ فرش سے اٹھا تو عرش کا والی بن گیا, فرش سے اٹھا ساری دنیا اور ساری کائنات کا نبی بن گیا. تو ایک علاقے میں آیا تو سب علاقے اسی علاقے کے غلام بن گئے, ایک شہر میں آیا تو ساری دنیا اسی شہر کی غلام بن گئی, ایک مہینے میں آیا تو ساری کائنات اس مہینے میں سرے ترانے پڑنے لگی. جو کتاب تجھ پر آئی وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ بنا دی, جس شہر میں تو آیا وہ شہر بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا, جس رات کو آیا وہ رات بھی سب سے اعلیٰ بنا دی, جس دن کو تو آیا وہ دن بھی سب سے اعلیٰ بنا دیا, جو چادر تیرے ساتھ لگی اس چادر کو بھی ہم نے اونچا درجہ دے دیا, جس خاندان میں تو آیا اس خاندان کا بھی تجھے تیری وجہ سے نام اونچا کر دیا. فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا, تھا تو تو یتیم لیکن ہم نے تیری یتیمی کے باوجود تجھے اتنا اونچا مقام بنا دیا, تجھے اتنا اونچی عظمت بخش دی کہ کائنات میں تو در یتیم بن کر چمک گئے. تھا تو تو یتیم لیکن در یتیم بنا. الم یجد کا یتیما فآوا, آوا، اس آوا کے عنوان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، مدینہ منورہ کے 10 سال حضور علیہ السلام نے حکومت کی، حضور علیہ السلام نے سلطنت قائم کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمرانی ملی ہے، اور 13 سال کے مکے میں اس زندگی میں حضور علیہ السلام سے تکلیفیں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، دکھ آئے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے علم یجد کا یتیمن یتیم بنانے کے بعد پھر جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا تو آپ کو ٹھکانہ مل گیا، آپ کو آسرا مل گیا. آوا، یہ نبوت ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا مقام ساری کائنات سے اعلیٰ اور برتر ہے. 13 سال آپ مکے میں، مکہ مکرمہ کے ان 13 سالوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کا امتحان. بڑی توجہ کی بات، اس لفظ پہ ذرا غور کرو. مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا امتحان ہوا، اور مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں پیغمبر کے دماغ کا امتحان. نبی دل کے امتحان میں بھی کامیاب ہوا اور دماغ کے امتحان میں بھی کامیاب ہوا. 13 سال مکے میں رہے، کل 114 آدمیوں نے 13 سال میں نبی کا کلمہ پڑھا، اور 10 سال مدینہ میں رہے تو 144,000 صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا. 13 سال مار پڑتی ہے، تکلیف آتی ہے، راہ راہ پہ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن جب آسمانوں سے اللہ کا فرشتہ نبی پہ نازل ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہو کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہ آیا، یہ یتیم تھا جس کو تمہاری دائیوں نے بھی یتیم سمجھ کے ٹکرا دیا تھا، لیکن آج یہ میرا اتنا بڑا محبوب ہے کہ او قریشیو، او چودھریو، او کلگی والو، او بڑے بڑے خاندانو، بڑے بڑے سرداریوں والو، آج تم تمام اس کے قدموں کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تمہارا ہی سردار نہیں، یہ اب عرشیوں کا بھی سردار ہے، فرشیوں کا بھی سردار. سب سے پہلے اللہ نے حضور کو علیہ السلام کو حکم دیا نبوت ملنے کے 13 سال بعد. نبوت ملنے کے کتنے سال بعد؟ 3 سال بعد. قرآن کی آیت کی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے رشتے داروں کو میرے عذاب سے ڈراؤ، اپنے قریبی لوگوں کو ڈراؤ، اپنی بستی والوں کو ڈراؤ، اپنے شہر والوں کو ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتے داروں کو میرے دین کا پیغام سناؤ. حضور علیہ السلام نے فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ساری دنیا میں، ساری دنیا کا وہ بڑا پیغام نشر فرمایا. سب سے پہلا پیغام پیغمبر نے دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتے داروں کو نبی علیہ السلام نے بلایا. مکہ مکرمہ میں پورے عرب کے اندر ایک رواج تھا، پورے عرب میں رواج تھا کہ ایک آدمی جب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر یوں کپڑا ہلاتا تھا تو اس زمانے میں رواج تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات کہنے والا ہے،
بہت بڑا اعلان کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پرام کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس طرح نبوت والی چادر کو اس طرح ہلایا، پیغام ہدایت دینے کے لیے نبی نے اس طرح کپڑا ہلایا، بڑے بڑے سارے چودھری، سارے بڑے بڑے سردار، سارے بڑے بڑے خانزادے، بڑے بڑے کلمیوں والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو چودھری کہلانے والے، اپنے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جس کو آج تک انہوں نے صادق کہا تھا، امین کہا تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا ساری دنیا کے لوگ، سارے شہر کے لوگ، ساری علاقے کے نوجوانوں پہ ہمیں اعتماد، عدم اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی نوجوان ہے اس کی صداقت و عدالت پہ ہمیں کوئی شک نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سب لوگوں کو بلایا، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، اتنی دنیا جمع ہو گئی، اتنے علاقے کے لوگ اس سے پہلے کسی مجمع میں جمع نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن بھی دیکھا تھا، جس کا ذکر میں نے پچھلی تقریر میں کیا، حضور علیہ السلام کا لڑکپن بھی دیکھا تھا، حضور علیہ السلام کی جوانی کی بہاریں بھی دیکھی، وہ جانتے تھے کہ یہ بے مثال انسان، یہ بہت ہی بڑے کردار کا مالک انسان، وہ جانتے تھے، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کی آواز پر سب دنیا نے بغیر کسی قبیلے کے اتفاق کیا، سب لوگ اوپر پہاڑ سے گئے، یہی محمد نے بلایا۔ حضور نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام سرداروں کو، تمام عوام کو، بھائی میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میں نے یہ حدیث پچھلے تقریر میں بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن اگلا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کو ذرا دوبارہ سماپت کروں۔ فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ پہلا اعلان تھا میرے پیغمبر کا، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے یہ بھی پہلے فرمایا، او لوگوں میں محمد ہوں، میرا کہنا مانو، میرے کردار کو مانو اور میرے حکم کو مانو۔ نہیں، سب سے پہلے پیغمبر نے اپنی سیرت کا نمونہ پیش کیا، سب سے پہلے فرمایا الوجدتمونی صادقا او کاذبا، او قریشیو مجھے بتاؤ تم نے 40 سال مجھے دیکھا، میرے بچپن کو بھی دیکھا، میرے لڑکپن کو بھی دیکھا، میری جوانی کو بھی دیکھا، فقط لبست فیکم عمرا من قبلی، میں نے 40 سال میں زندگی کی بہاریں تمہارے اندر گزاری، بتاؤ مجھے سچا پایا کہ نہیں۔ تاریخ طبری میں موجود ہے، بیک زمان سب لوگوں نے کہا ما وجدنا کا الا صدقا، اے پیغمبر تیری صداقت والی چادر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں میری صداقت پہ اعتراض کوئی نہیں، تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پچھلی طرف ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم میری بات کو تسلیم کرو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم ابھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر تم کہو کہ ایک آگ تمہاری طرف آ رہی ہے، وہ آگ تمہیں راکھ میں ملا دے گی، خاک بنا دے گی، کچھ لشکر حملہ کرے گا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اے محمد اگر تم یہ بات کہو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او پھر مکہ کے چودھریوں آج میرا یہ پیغام سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او چودھریوں، او خانزادوں، او قریشیوں، او بڑے بڑے سرداروں، او مکہ کے رہنے والوں، او کعبہ کو دیکھنے والوں، او طواف صبح شام کرنے والوں، قولوا، فرمایا قولوا کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا مفلح، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی دکھ سہنے والا نہیں، کوئی درد دور کرنے والا نہیں، کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں، کوئی بچہ بچی دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتیوں کو تارنے والا نہیں، کوئی عطائے عطاؤ بنا کا مالک نہیں۔ او لوگوں کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او میری برادری کے لوگوں، او میرے رشتے داروں، میں تمہیں ایک قیامت کے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آگ کا دن آئے گا، آگ بھڑکے گی، تم سب اس آگ میں گر جاؤ گے۔ اگر تم نے آج محمد کے اس خطرے کی طرف توجہ نہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان توحید فرمایا، یہ میرے پیغمبر کا دنیا میں سب سے پہلا اعلان تھا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ، جبل ابو قبیس پہ، فرام کی وادی پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ابھی جنہوں نے کہا تھا کہ تو تو سچا ہے، تو تو امین ہے، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خانہ اسی خانہ کعبہ میں 360 ہمارے پت رکھے ہوئے ہیں، صبح شام ہم نے ان میں سے کسی کو رازق بنایا ہوا ہے، کسی کو خالق کہا ہوا ہے، کسی کو مالک بتا رکھا ہے، کسی کو داتا ہم کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو بچہ بچی دینے والا مانتے ہیں، لیکن اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک ہی بات کر کے ان 360 کی خدائی پہ پانی پھیر دیا۔ یہ کہتا ہے لا الہ، لا کوئی نہیں، لا لا کی تلوار اس نے 360 پہ پھیر دی۔ ہم اس کو سچا کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی رشتہ داری کو مان سکتے ہیں، لیکن اس سچے کی یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں نے اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی پہاڑ سے پتھر اٹھائے اور اٹھا کر پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پہ مارے، ابھی کہتے تھے کہ تیری صداقت پہ کوئی شک نہیں، ابھی کہتے تھے تیری عدالت پہ شبہ نہیں، تیری امانت پہ شبہ نہیں، تیری دیانت پہ کلام نہیں، لیکن اسی پتھروں سے اٹھا کر میرے پیغمبر کے چہرے کو انہوں نے زخمی کر دیا۔ نبی کے چہرے سے لہو کے فوارے پھوٹ پڑے، پیغمبر زخمی ہو گئے، لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ میرا پیغمبر لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتا رہا۔ ابو لہب نے تو یہ کہہ دیا، الہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد اس لیے تم نے ہمیں بلایا تھا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا گرک کر دے، ہمارے پتوں پہ پانی پھیر دے، ہمارے خداؤں کا ستیاناش کر دے، تب لکا نعوذ باللہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ یہ کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، ہائے سب لوگوں کی باتیں تو اللہ کے دربار میں برداشت ہو گئی، لیکن جس وقت ابو لہب نے کہا سب اللہ کا تو ہلاک ہو جائے، تو عرش والے خدا پہ یہ کہنا اللہ کو پسند نہ آیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے کملی والے اس بات کا جواب تو نے نہیں دینا، اب میں جانوں میرا کام جانے۔ چند دنوں کے بعد یہ سورت اتر آئی، اس نے کہا تھا تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے نعوذ باللہ، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے اللہ نے فرمایا او ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو ذبح ہو جائے، تیری ماں تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔ جب میرے پیغمبر کو ہلاکت کی بات کسی نے کہی تو عرش والے خدا نے خود ابو لہب کے ٹکڑے کر دیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اپنے مشن کے خلاف کوئی بات نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پتھر کھانے کے بعد بھی کسی کی پگڑی نہیں اٹھا، کسی کو گالی نہیں، کسی کو برا نہیں کہا، اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر پیغمبر نے کسی پہ فتوے نہیں چڑھے۔ حضور نے یہی فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا اعلان تھا میرے پیغمبر۔ اسلام کی ساری عمارت اس لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہے، اسلام کا سارا وجود اسی کلمہ طیبہ پہ کھڑا ہے، یہ میرے نبی کا پہلا اعلان ہے. اب دیکھو اس پیغمبر کتنی مارے انہوں نے دی، حضور گھر پہنچتے ہر چوک میں ہر گلی میں مشرکوں نے کہا یہ محمد ہے، ہمارے خاندان ہمارا باغی ہمارا دشمن ہمارے رشتہ داروں کو توڑنے والا، ہم نہیں مانتے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد فادر نے دی. جب ابراہیم نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدم سے کہا ابا جان ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، یہ تو تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے آگے سے دوسری جگہ پر اللہ کا قرآن کہتے قالوا وجدنا قالوا لقد لقد قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سب نے کہا اے ابراہیم ہمارے آبا و اجداد اسی کو انہیں کو پوجا کرتے تھے، ہم تو اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے. جلیل یہ کوئی جواب تو نہیں ہے. مکے کے مشرکوں نے بھی کہا، ابو جال کہتا ہے کہ میرے باپ دادا یوں کرتے تھے میں اس کو چھوڑ دوں، میری برادری یوں کہتی ہے میں اس کو چھوڑ دوں. برادری کو سامنے رکھا اور اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو نعوذ باللہ رد کر دیا، نبی کے مشن کو ختم کرنا چاہا. لیکن وہ پیغمبر اللہ کا تھا، وہ تکلیفوں سے گھبرانے والا نہ تھا، وہ تھا تو مکے کا یتیم لیکن فآوا، اس کو ٹھکانہ ایسا مل چکا تھا، اس کو حوصلہ اتنا مل چکا تھا، اس کو عظمت اتنی مل چکی تھی، اس کو استقلال کا وہ زینہ میسر آیا تھا، اس کو استقامت کا وہ پہاڑ ملا تھا کہ جس پہاڑ سے بہتر کسی کو پخت بھی نہیں ملتی. اور جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں اپنے مشن پہ پکے تھے. آپ کسی پیغمبر کی یہ مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں پیغمبر کو لوگوں نے مارا یا لوگوں نے ان کو برا کہا یا قوم مخالف ہو گئی تو وہ نبی اپنا راستہ چھوڑ گیا اپنا مشن چھوڑ گیا. آپ ایسا نہیں بتا. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حنظلہ بن صفوان پیغمبر سے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. پیغمبر سے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے اصحاب الرس، رس رس عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، اصحاب الرس کا معنی کنویں والے. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت حنظلہ علیہ السلام یہ کنویں کی قوم کی طرف آئے تھے. انہوں نے کئی سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، کئی سو سال، لیکن قوم اتنی تنگ آ گئی کہ یہ نبی روزانہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. قوم نے اللہ کے اس پیغمبر کو اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا اور اس کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر. پوری قوم میں کئی سو سال کے اندر ایک آدمی نے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایک آدمی، ابھی تھا، غریب تھا، یہ پانی کی مشکیں بھرا کرتا، اس نے کلمہ پڑھا، پیغمبر کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، اوپر سے پتھر لگا کر کنواں بند کر دیا. نبی کنویں میں ہے، اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں بند کر کے قوم تو چلی گئی، وہی ان کے امتی وحشی آئے کنویں پتھر کی ایک جانب سوراخ، اس سوراخ سے منہ کر کے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے کیا ہوگا، اگر کہو تو میں بھی کسی کنویں میں گر جاؤں. وہ بھی پختہ تھا. تیسرے دن اس صحابی کے آنے کے تیسرے دن، یعنی حضرت حنظلہ کو کئی دن کنویں میں ہو چکے، قوم نے کہا چلو ہماری قوم کا ہی آدمی ہے یہ پیغمبر، ہم پوچھتے ہیں شاید رائے بدل گئی ہے. ساری قوم جمع ہو کر آئی، پتھر اٹھایا کنویں، سب قوم نے مل کر پتھر اٹھایا اور اٹھا کر پوچھا ہم ذرا بتاؤ کیا خیال ہے. آئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم ذرا بتاؤ کیا خیال ہے تو اللہ کے پیغمبر نے اس کنویں کے اندر سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں ایک خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ تمہارے بت کچھ نہیں کرتے. قوم حیران ہوئی، اس نے کنویں میں بند کی اور اس نے یہ نہیں کہا مجھے ہمیں چھوڑ دے، یہ نہیں کہا ہمیں معاف کر، بلکہ پیغمبر نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، وہی ایک خدا. قوم پریشان ہو گئی، کنویں سے پتھر اٹھایا اور اس کنویں میں مٹی ڈالنے لگے، مٹی اتنی ڈالی کہ کنویں کو اوپر سے مٹی سے بند کر دیا اور پیغمبر کنویں کے اندر موجود ہے اور اس مٹی کے اوپر کھڑے ہو کر ناچنے لگے. لیکن اس پیغمبر اس مٹی پہ دب جانے کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑا. کسی کو عقیدہ ہے، آج تو ہم لوگوں کے تانوں سے، برادری کے خوف سے، رشتہ داروں کے کہنے سے، اولاد کے کہنے سے اپنا مذہب بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، عقیدہ فروخت کر دیتے ہیں، اپنا عمل ضائع کر دیتے ہیں. یہ ایمان وہ معتبر ہوگا جس میں اتنی پختگی ہوگی کہ جتنی پختگی پیغمبروں کی، ان کی مشابہت اختیار کریں. میرے دوستو ایسے نہیں ایمان کو اعتبار ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ہمارے رسول ساری دنیا کے والی، چوک سے نبی گزرتے ہیں، ابو جہل، عتبہ و شیبہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، حضور چوک میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں ایک خدا کو مانو، یہ لاتو حبل کو بھی کچھ کیجیے، ایک ہی خدا سب کچھ کرو. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں کھڑے ہو ہو کر اعلان توحید فرماتے ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے سردار میرے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں لوگوں اس محمد کی بات نہ سنو، یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ تو اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے علیحدہ کر دیتا ہے، یہ تو رشتہ داروں کو جدا کر دیتا ہے، یہ تو ہمارے خداؤں کا باغی ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو، یہ تو ہم سے جدا ہو گیا، یہ تو دین سے علیحدہ ہو گیا، یہ تو صافی ہو گیا، یہ تو بد مذہب نعوذ باللہ ہو گیا، اس کے قریب کوئی نہ آئے. وہاں پر ایک میلہ لگتا ہے بازار عقاب کا، حدیث میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار عقاب میں تشریف لے گئے، میلہ لگتا ہے، دنیا کھڑی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے سوچا کہ وہاں بہت بڑا اجتماع ہوگا دنیا کا، پیغمبر اس بازار میں جا کر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا لوگوں ایک خدا کے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ایک خدا کے سوا تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. ظالموں نے میرے نبی کے چہرے پہ پتھر مارے. مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزرتے ہیں، راستے میں ظالموں نے کانٹے بچھا دیے، حضور گزریں گے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹے چبھیں گے، حضور علیہ السلام کی جمعیت خاطر یعنی دل کی کیفیت میں فرق آئے گا، پیغمبر پریشان ہو جائے گا. حضور خانہ کعبہ میں موجود ہے، سجدے کی حالت میں موجود ہے، ابو جہل نے ایک اونٹ کی اوجڑی لا کر میرے پیغمبر کی پشت پہ رکھ دی ہے، اتنی بڑی اوجڑی کسی سے ہٹ نہیں سکتی ہے. حضرت فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، حضرت فاطمہ آئی اور اس طرح اوجڑی کو ہٹانا چاہتی ہے، اوجڑی نہیں ہٹتی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اتنے میں ابو بکر صدیق تشریف لائے اور ابو بکر نے ان ظالموں کو پیچھے ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او ظالمو تم اس آدمی کو کیوں قتل کرتے ہو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، کیا جرم ہے اس کا؟ گلیوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، شہراؤں میں، جگہ جگہ پہ حضور علیہ السلام کے خلاف پروپگنڈا ہے. رشتے دار ساتھ چھوڑ گئے، گھر والے ساتھ چھوڑ گئے، اقارب ساتھ چھوڑ گئے، سکے چچا نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا. عتبہ بن نبیہ نے ابو جہل سے آ کر کہا کہ کوئی تدبیر تو ایسی سوچو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالیں. عتبہ نے ابو جہل سے کہا اور ابو جہل نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد سے جا کر کہہ دو کہ تین چیزیں حاضر ہیں، سرداری چاہتے ہیں سرداری حاضر ہے، خزانہ چاہتے ہیں خزانہ حاضر ہے، لڑکی چاہتے ہیں لڑکی حاضر ہے، سارے کام کرو. نمازیں سے ہم نہیں روکتے، روزوں سے ہم نہیں روکتے، عبادت سے ہم نہیں روکتے، ذکر سے ہم نہیں روکتے، اللہ اللہ گھر میں بیٹھ کر کرنے سے ہم نہیں روکتے. اس محمد کو کہہ دو کہ یہ لوگوں کو یہ نہ کہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ دے سکتا، یہ نہ کہے ہمارے لاتو حبل کا بیڑا غرق نہ کرے، یہ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے. ہائے ابو جہل، ابو طالب نے جس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے یہ تینوں کفار کی شرطیں پیش کی، پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. حدیث میں آتا ہے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا اے میرے چچا، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج ملا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ پہ چاند ملا کر رکھ دو. محمد ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اللہ کی توحید کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اور سبحان اللہ میں کہہ رہے ہو سنتے بھی ہو روچی آواز مار دو کچھ کٹ گیا تمہارے نام کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کوئی تبلیغی کام نہیں چھوڑا، کوئی بسیج کا پروگرام گزار نہیں، ایک لمحہ بھی اپنے مشن سے آپ پیچھے نہیں. مکہ کی اس 13 سالہ زندگی میں کتنی تکلیفوں سے پیغمبر کو گزرنا پڑا. ابو بکر نے حضور کا کلمہ پڑھا، ابو بکر کو لوگوں نے مارا، بے ہوش کر دیا، ساری برادری مخالف ہے. حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عثمان کو ایک ذرا کے اندر جکڑ دیا، زنجیروں سے جکڑ کر دھوپ میں تھے کلمے کی جرم. حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا تو امیہ بن خلف نے جن کے وہ غلام تھے انہوں نے اتنا مارا کہ حضرت بلال حبشی کے ہوش ہو، اس ظالم کو ترس نہیں آیا. حضرت بلال کو گھسیٹ کر وہ باہر صحرا میں ریگستان میں لے گیا، تپتی ہوئی دھوپ میں بلال حبشی کو زمین پہ لٹا دیا اور ان کے سینے پر ایک پتھر کی چٹان رکھ دی. بلال حبشی کی ایک بلشت زبان باہر، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا. حدیث میں موجود ہے کہ بلال حبشی احد احد کی آواز لگاتے ہیں کہ ایک میرا مالک ہے، ایک میرا خالق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کھڑے ہو گئے، فرمایا بلال آہستہ آواز سے تو اللہ کا نام بلند، آہستہ آواز سے اللہ کا نام لے، دشمن تجھے مارے گا، تجھے تکلیف پہنچائے گا. ابو بکر چلے گئے تو دوبارہ جب وہاں سے گزر ہوا تو بلال حبشی پھر اونچی آواز سے اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے پوچھا اے امیہ بتاؤ کتنے پیسے لوگے اس غلام کے اور آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا 32,000 درہم لوں گا، ایک غلام اس کے بدلے میں لوں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سب پیسے دینے کا وعدہ کر لیا اور ایک نستورہ نامی غلام وہ بھی دینے کا پیسہ ابو بکر نے وعدہ کر لیا. امیہ نے کہا کہ میں تو سوچتا تھا ابو بکر بڑا تاجر ہوگا، اس کالے بلال حبشی کے مقابلے میں، کالے رنگ والے غلام کے مقابلے میں وہ اتنا خوبصورت غلام بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، اس کو تو تجارت کرنا نہیں آتی. صدیق اکبر نے فرمایا اے امیہ بلال کی قدر کا تجھے پتا نہیں، اس کی قدر یا محمد رسول اللہ سے پوچھ یا اس کے خدا سے پوچھ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا جب آزاد ہو کر بلال حبشی حضور کی خدمت میں جانے لگے، ابو بکر ان کے ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق نے پوچھا، اے بلال تو نے آہستہ آواز سے احد کیوں نہیں کہا تھا؟ فرمایا، اے ابو بکر، جس دن سے میں نے اللہ کا نام بلند کرنا شروع کیا، جس دن سے نبی کا کلمہ پڑا، جس دن سے مجھے مار پڑنے لگی، اسی دن سے آسمانوں کے فرشتے باری باری مجھے سلام کر کے جاتے تھے. آسمانوں سے اللہ کے نبی کو حکم آیا، اے پیغمبر تیری خدمت میں ایک تیرا غلام آ رہا ہے، اس کو کھڑے ہو کر ملنا. میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ابو بکر و بلال آ رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ ابو بکر کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے، لیکن جب بلال پیغمبر کے قریب آئے، نبی نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بلال کی چیخیں نکل گئی. حضور نے فرمایا، اے بلال، تو نے آج اللہ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جس سواری پہ میں محمد سوار ہوں گا، اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی. ایک اللہ کا نام بلند کیا گیا. ایک عورت ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک عورت ہے، عورت ذات ہے. کیا عورت کا جسم ہوتا ہے؟ اس بوڑھی عورت ہے، 50 سال سے زیادہ اس عورت کی عمر ہے، 60 سال کے قریب ہوگی، بوڑھی عورت ہے. میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نے گرفتار کیا. اس کے ایک لڑکے کا نام حضرت عمار ہے، عمار ابن یاسر ہے، اس سمیہ کے لڑکے ہیں، یہ بھی ابو جہل کے غلام ہیں. سمیہ ابو جہل سمیہ کو گرفتار کر رہے ہیں، گرفتار کر کے چوک میں لایا گیا، ساری دنیا موجود ہے، بڑے بڑے کافر مشرکوں کو جمع کر لیا گیا. ایک بوڑھی عورت سے ابو جہل بدلہ لینا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے. سمیہ نے کہا، یہ کلمہ دل کی گہرائیوں میں اثر کر چکا ہے، میں محمد کا کلمہ کبھی نہیں چھوڑ سکتی. اتنا بڑا ظلم بھی چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہوگا. ساری دنیا کی موجودگی میں ایک عورت کے لیے 2 اونٹوں کو لایا گیا. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ 2 اونٹوں کو مخالف سمتوں میں کھڑا کر دیا گیا، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہے، اور اس بوڑھی عورت کو اوپر کر کے اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی گئی اور دوسرے اونٹ سے باندھ دی گئی. اور اب اس نے کہا کہ سمیہ اس محمد کا کلمہ چھوڑ دے. اس نے کہا، اے ابو جہل، سب اگر نبی کا کلمہ ہی چھوڑ دیا تو زندہ رہنے کا فائدہ کوئی نہیں، زندگی کا مزہ کوئی نہیں. یہ کہہ کر اس ظالم نے جس وقت یہ جواب سنا تو حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ اس ظالم نے ایک نیزہ مارا اور اس کے بعد ایک اونٹ کو ادھر چلنے کا حکم دیا، دوسرے کو ادھر چلنے کا حکم دیا. ساری دنیا کے سامنے اس پیغمبر کی صحابیہ کے ٹکڑے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، لیکن ان کو طرف دیا. یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، نبی کا کلمہ پڑا ہے. ایک عورت ہے حضرت زنیرہ صفہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا، آنکھوں کے اندر نیزے مار مار کے بینائی ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد وہ رونے لگی. اس نے ابو جہل نے کہا، تو میری دل کی آنکھوں کو روشن کر دیا. اے ابو جہل، میں اس لیے روتی ہوں، یہ تو آنکھیں تھی، 1000 آنکھیں ہوتی، آج میں باری باری اس محمد کے پیغام پہ ان کو قربان کرتی جاتی اور ساری دنیا کو پتا چل جاتا کہ توحید کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کی قدر کوئی نہیں. یہ ایمان تھا. آخر وہ کیا وجہ تھی کہ پیغمبر کا کلمہ پڑا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کی دولت کو نکال نہیں سکتی. لیکن ہمارے اندر سے ایمان دولت دنیا کے پیسوں نے نکال دیا، ہمارے اندر سے ایمان پاؤنڈوں کی رقم نے نکال دیا، ہمارے اندر سے ایمان شراب اور بدماشی نے نکال دیا، ہمارے اندر سے ایمان رسم و رواج نے نکال دیا، لوگوں کے تانوں نے نکال دیا. بتا، تیرا ایمان پیغمبر علیہ السلام کے دور کی اس عورت سے کیا مثال رکھتا ہے کہ جو عورت آنکھیں نکلوا کر بھی محمد کا کلمہ نہیں چھوڑتی، توحید کا پیغام نہیں چھوڑتی. ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں ایسے کہ نبی کے دین پہ سب کچھ لٹا گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بازاروں میں تبلیغ کرتے ہیں، اعلان توحید فرماتے ہیں، چوکوں میں آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کو برا کہا جاتا ہے، آوازیں کٹے جاتے ہیں، اشارے کنارے ہوتے ہیں، لیکن اس نبی کے اخلاق کو دیکھیے، وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ ایک عورت روزانہ خلافت کا ڈھیر ڈالتی ہے، مکان کی چھت کے اوپر سے سارے دن کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے میرے نبی کے چہرے پہ ڈال دیتی ہے کہ آج اس وقت نبی نے یہاں سے گزرنا ہے، آئے وہ چہرہ جس چہرے کے بارے میں حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میں خانہ کعبہ میں نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کے چہرہ اقدس پہ سرخ اور سفید یمن کی ایک چادر دی ہوئی ہے، اتنا حسین نبی کا چہرہ تھا کہ چودھویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے کبھی چاند کو دیکھا، کبھی محمد کے چہرے کو دیکھا، کبھی میں عرش کے چاند کو دیکھتا، کبھی فرش کے چاند کو دیکھتا، کبھی جابر کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ عرش کے چاند سے محمد کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آیا، اس نبی کے چہرے کو دیکھو، آج اسی نبی کے چہرے پہ اس توحید کے لیے، اس لا الہ الا اللہ کے لیے جس کا مفہوم ہم نہ سمجھ سکے، وہی کام جو وہ پتھر کی مورتوں سے لیتے تھے کہ یہ ہماری حاجت روا، یہ مشکل کشا، یہ بگڑی بنانے والے، آج وہی کام ہم نے نیک بندوں کا نام لے کر لینا شروع کر دیا، وہی کام ہم نے قبروں سے لینا شروع کر دیا، وہ نیک بندوں کا نام لے کر لینا شروع کر دیا، آئے یہ توحید جو اتنی مشکل سے ہم تک پہنچی تھی، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم نے توحید کا گلا کاٹ دیا، اپنے عقیدے پہ چھڑیاں چلا دی، ہمیں کچھ احساس بھی نہ ہوا، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، آئے کئی دن گزر گئے روزانہ نبی کے چہرے پہ کوڑا کرکٹ پڑتا ہے، کئی دنوں کے بعد آپ ایک دفعہ گزرے تو آپ کے چہرے پہ غلاظت ڈالنے والی وہ عورت نظر نہ آئی، حضور نے دوسرے دن دیکھا پھر نظر نہ آئی، تو آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے، تو بتایا گیا اے کملی والے وہ عورت بیمار ہے، حضور نے فرمایا میں محمد اس کی تیمارداری ضرور کروں گا، پیغمبر علیہ السلام نے اس کے گھر کو تلاش کیا، نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیٹی نکلی، بیٹی نکل کے کہتی ہے تو کون ہے، حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، کیا کام ہے، تم سنا ہے تمہاری اماں بیمار ہے، میں محمد کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور اندر تشریف لے گئے، اماں بیمار ہے، تڑپ رہی ہے، پریشان ہے، نادم ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میں نے تلاوت کے ڈھیر ڈالے تھے آج وہی محمد میرے گھر میں تیمارداری کرنے آیا ہے، ارے ایک روایت میں ہے کہ اس نے پیغمبر کا اخلاق دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام مکے کی گلیوں میں تشریف لے جاتے ہیں، پروپگنڈے کا یہ حال ہے، نبی کے خلاف گفتگو کا یہ حال ہے، لوگوں کو بددند کرنے کا یہ حال ہے، کہ ایک عورت بہت بڑی گٹھڑی اٹھا کر جا رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں سے یہ گٹھڑی بہت وزندار ہے، یہ گٹھڑی میرے سر پہ رکھ دے، میں محمد تو لوگوں کے بوجھ ہی اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اس عورت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پہ گٹھڑی رکھی اور بار بار نبی کا چہرہ دیکھتی ہے کہ ایسا نوجوان تو مکے میں کوئی نہیں، ایسا انسان تو ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، حضور نے فرمایا اماں مکے شہر سے کہاں جاتی ہے، کہنے لگی ہے نوجوان تجھے پتا نہیں، ایک نعوذ باللہ محمد نامی جادوگر اس مکے میں آیا ہوا ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ایک خدا کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں اس محمد سے پیچھا چھڑا کر جا رہی ہوں کہ کہیں اس کا جادو میرے اوپر نہ چل جائے، میں اس اگلی بستی میں جا کر مستقل رہائش کروں گی، حضور علیہ السلام خاموش ہیں، یہ اخلاق کا پیکر ہے جس کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر تیرے سے بہتر دنیا میں اخلاق کسی کا نہیں، جب اس کی منزل آ گئی حضور نے گٹھڑی اتار کر زمین پر رکھی، اس نے نبی کا دامن پکڑ لیا، اے بیٹے بتا تو بڑا خوش نصیب ہے، بڑا سعید فطرت ہے، بڑا اچھے اخلاق والا ہے، تیرے جیسا تو مکے میں کوئی نہ ہوگا، تیرا نام کیا ہے، میں مکے میں تو کہاں رہتا ہے، جہاں تو رہتا ہے میں جب بھی کبھی مکے میں آؤں گی تیرے پاس ٹہرا کروں گی، اے نوجوان اپنا نام تو بتا دے۔ حضور نے فرمایا اماں سارا راستہ جس محمد کو گالیاں دیتی آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے۔ حدیث میں موجود ہے اس عورت نے کہا ساری مکے کی چتراہٹ چھوٹی ہے، اے محمد تیرا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ابھی مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ نبی کے اخلاق اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا۔ توحید ہے، پیغمبر کی عظمت دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ مکے کی 13 سالہ زندگی نبی کے دل کا امتحان ہے، یہ دل کا امتحان ہوا۔ جس وقت پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کسی پریشانی کے عالم میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بطور بھتیجے کے تعلق رکھنے والے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اسی پریشانی کے عالم میں حضور کے ایک چھوٹے سے بچے ابراہیم بیمار ہو، ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا یہ محمد تو نعوذ باللہ ابتر ہے، اس کا تو بچہ کوئی، یہ جو بچہ ایک ہے یہ بھی مر جائے گا، یہ کہنا شروع کر دیا، اور ابو ابراہیم بہت بیمار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا دکھ نبی نے اٹھایا کہ پیغمبر اپنے بچے کو یوں ہاتھوں میں رکھ کر کہتے ہیں کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، بیٹے ہم تیرے غم میں بڑے پریشان ہیں۔ دوسرے دن اس بچے کا انتقال ہو، جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا دیکھا اس کا تو سلسلہ ہی نہیں چلے گا، یہ دعوے نبوت کے کرتا ہے، کوئی اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے کہا، آئے جب پیغمبر پریشان ہو گئے اس وقت قرآن کی آیت اتری کہ انا آتینا کل کوثر فصلی ربی کا ونہر ان نشانی کا بل پتھر، جس کا معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر ساری دنیا کی اچھائیاں ہم نے تیری جولی میں ڈال، سارے کمالات تجھے دے دیے، تو قربانی کر اللہ کی عبادت کر، ان نشانی کا ون ابتر، ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اے پیغمبر تو دیکھے گا اس وقت آئے گا کہ تیرے سارے دشمن ابتر ہوں گے تیری اولاد ہوگی۔ آج غور تو کرو وہ ابو جہل جو کہتا تھا کہ محمد کی اولاد نہ ہوگی، آج پوری دنیا میں ہر مسلمان اس پیغمبر کا روحانی بچہ ہے، روحانی اولاد ہے، اور ابو جہل اور اسماء و صحابہ کی اولاد دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں۔ یہ مانا ہے اب تک، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، انا تو انا کل کوثر، کبھی اللہ نے آئندہ مرتبہ موقع دیا تو انا تو انا کل کوثر پر میں آپ کو انشاءاللہ آواز سناؤں گا کہ اس میں کتنے معنی ہیں حضور کی سیرت کے، انا تو انا کل کوثر۔ میں رب یہ کر رہا تھا کہ اسی پریشانی کے عالم آپ کو مکے سے طائف کے سفر کا حکم ملا، طائف آپ تشریف لے گئے، پریشانیوں کے ہجوم میں واقعات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، حضور طائف گئے، حضور کے ساتھ ایک صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ صفہ رضی اللہ عنہ، حضور کے رفیق کے سفر، طائف کی بستی سبزہ دار علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، ویسے تو عرب میں سبزہ کم ہے، سعودی عرب میں خصوصاً، مکہ مکرمہ میں تو سبزہ ہے ہی نہیں، اگر کچھ گھاس کسی جگہ نظر آتا ہے تو وہ باہر سے لوگ لے جاتے ہیں۔ طائف سبزہ دار علاقہ، حضور وہاں تشریف لے گئے، 3 قبیلوں کے سردار تھے، 3 سردار، ایک کا نام تھا حبیب، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا عبد العیل، یہ 3 قبیلے تھے۔ حضور علیہ السلام 3 قبیلوں کے سرداروں کے پاس، حضور اکیلے ہیں اور حضرت زید صاحب کیا کہتے ہیں، ہر قبیلے کے سردار کے پاس جا کر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کے دین کی دعوت لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ایک خدا کو مانو، میری اتباع کرو، اسی میں کامیابی۔ جب یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیل کو دیا اس نے کہا میں نے تیری بات مانتا ہوں. آپ اندازہ تو لگائیں تکلیف کا کہ یہ دین جو اتنی تکلیف سے میرے نبی کا حق تک پہنچا ہے ہم نے اس کی کیا قدر کی. کہتا ہے میں نہیں مانتا. دوسرا مسعود کے پاس ہے اس نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو پھر ہماری توہین ہے کہ ہمارے پاس چل کر نبی آئے. ایسے باتیں بنانے لگے. حضور تیسرے کے پاس ہے حبیب کے پاس تو اس نے کہا نبی بنانے کے لیے اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا نہ اس قسم کی باتیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو راستے میں چھچورے غلام چوک کے بدماش علاقے ان کو ان سرداروں نے حضور کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے پتھر اٹھائے نبی کے چہرے سے مارے چوکوں میں کھڑے ہو کر حضور کو برا کہا پیغمبر کو نعوذ باللہ گالیاں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک چوک میں پیغمبر کو اتنا مارا گیا کہ نبی بے ہوش ہو کر گئے اور آپ کے چہرے اقدس سے لہو بہ رہا ہے جسم پہ لہو ہے کپڑے لہو کی وجہ سے چپک گئے. حضور علیہ السلام کو ہوش آیا. ہوش آیا تو آپ آہستہ آہستہ چل کر ایک باغ کے کنارے پر پہنچے. وہ باغ کا جو مالک تھا اس نے دور سے دیکھا تھا ایک مسافر اور وہ بیچارہ زخمی ہے پریشان ہے. آپ اس حالات سے ذرا غور کرو کتنا بڑا پیغمبر ہے اور توحید کے لیے اس نے کتنی تبدیلی کر دی. کونے پر آپ جا کر بیٹھے نڈھال. اس مالک نے اپنے ایک غلام سے کہا غلام کا نام تھا اداس عین دال اور علی پر سین اداس. اداس سے کہا بھئی یہ انگور ہیں ایک پلیٹ میں انگور لے جاؤ اور اس مسافر کو دے. وہ اداس جو غلام تھا وہ انگور لے کر حضور کے پاس آئے. انگور سامنے رکھ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگور اٹھانے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے بسم اللہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نے بسم اللہ پڑھا تو اس اداس نے کہا یہ آپ نے کیسا کلام پڑھا یہ بسم اللہ کیا ہے یہ ایسا کلام ہم لوگ تو نہیں پڑھتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا نام ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. حضور نے فرمایا تو کون ہے. کہنے لگا جی میں تو غلام ہوں اس مالک کا. حضور نے فرمایا تو کہاں رہتا ہے. کہنے لگا کہ میں نین اور کی بستی میں رہتا. اس نے کہا آپ کو کس نے مارا. حضور نے فرمایا کہ مجھے توحید کا اعلان کے جرم میں لوگوں نے مارا ہے اور میرے جتنے بھی بھائی پہلے گزرے ہیں جس طرح تم نینوا کی بستی میں رہتے ہو ایک میرا بھائی وہاں بھی آیا تھا اس کا نام یونس علیہ السلام تھا اس کو بھی لوگوں نے مارا تھا تو جو نبی ہوتے ہیں اس کو مار پڑتی ہے. اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا. حدیث میں آتا ہے کہ اسی وقت اس نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں لے لیا. اس نے کہا اے نوجوان تو اللہ کا سچا نبی ہے تیرے سے بہتر روح زمین پر کوئی نہیں ہے. اس نے حضور کا کلمہ پڑھا. اس نوجوان نے جب وہ حضور کا کلمہ پڑھنے لگا تو اس مالک نے دوسرے لوگوں سے کہا دیکھو وہ اداس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا وہ تو اسی مسافر کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگ گیا. میرے دوستو جب اداس ان کے پاس آیا تو اس اداس نے کہا اور بدبخت اس وقت روح زمین پر اس نوجوان اس بزرگ محمد سے بہتر کوئی حضرت زید فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل کر ایک چوک میں اعلان توحید کرتے تو آپ کو پھر لوگوں نے پتھر مارے. آپ بے ہوش ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا کندھے پر سوار کیا آہستہ آہستہ سہارا دے کر میں حضور علیہ السلام کو باہر تالاب کے پاس پانی کا تالاب تھا اس کے پاس چلے گئے. تالاب کے پاس میں حضور علیہ السلام کے جوتے اتارتا تھا جوتے نہیں اتارتے. حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہیں اتنے پریشان ہیں کہ آپ کے چہرے سے لہو بہتا ہے اور جسم پہ کپڑے لہو کی وجہ سے چپک گئے ہیں کپڑے نہیں اترتے. زید فرماتے ہیں کہ میں جوتا اتارتا ہوں جوتا نہیں اترتا، میں نے آہستہ آہستہ پانی لگا لگا کر پیغمبر کے جوتے مبارک اتارے، نعلین مبارک اتارے، آپ کے کپڑوں کو دھونا چاہا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ابھی گزری ہے کہ آسم کے ایک پہاڑوں کا فرشتہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، دوسرا بھی آ گیا۔ فرمایا اے کملی والے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم ان طائف والوں کا کیما کیما کر دیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان پہاڑوں پہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا اے فرشتوں، تم خود آئے ہو یا خدا نے تمہیں بھیجا ہے؟ فرشتوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے فرشتوں، جس مالک کے لیے میں نے مار کھائی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اگر اس کو میرا مار کھانا ہی منظور ہے تو محمد اس پہ بھی راضی ہے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم اتنی بدبخت ہے، یہ قوم اتنی ناہنجار ہے، اس کے لیے بد دعا فرمائے۔ زید فرماتے ہیں کہ نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرا رتبہ پہچانتے نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی محمد کا نام لیوا پیدا ہو جائے۔ حضرت زید فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا زید میں محمد رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت بن کے نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کی پریشانی کی عالم میں مکہ مکرمہ واپس لوٹے، اتنے پریشان ہیں، اتنا لمبا سفر کیا، ایک غلام خلاص کے بغیر کسی نے بھی میرے پیغمبر کا کلمہ نہ پڑا۔ واپس جا رہے ہیں، ایک جگہ پر قیام فرمایا، فجر کی نماز کا وقت ہے، میرے دوستو حضور علیہ السلام فجر کی نماز میں سورۃ طہٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، طہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، اے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس پہاڑ پہ جنات کی ایک جماعت رہتی تھی، قرآن کہتا ہے وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، جنوں کی جماعت نے میرے پیغمبر کا قرآن سنا۔ نبی نماز سے فارغ ہوئے تو جنوں کی ساری جماعت نے آ کر میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ قرآن کا واقعہ، 13 سال مکے میں رہے، 13 سال بڑے دکھ اٹھائے، بڑی پریشانیاں اٹھائی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ کی دیواروں کے سیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ، اللہم بانزل السلام بعمر ابن الخطاب او بعمر عمر ابن الحشام، اے اللہ اگر اسلام کو تو عزت دینا چاہتا ہے تو یا عمر ابن الحشام کو دے دے یا عمر ابن الخطاب کو دے دے۔ عمر ابن الحشام ابو جہل کا نام ہے اور عمر ابن الخطاب فاروق اعظم کا نام ہے۔ یہ حضور نے رات کو دعا فرمائی، صبح کو حضور علیہ السلام دار ارقم میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، جس دن حضور نے دعا فرمائی حقیقت میں اسی دن رات کو دار الندوہ میں مشرکین مکہ کی نیتر، انہوں نے کہا روز بروز اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی بڑھتی جاتی، ان کا کوئی علاج سوچو، یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے۔ کسی نے کہا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو میٹنگ میں، جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایک تھا بوڑھا، اس نے کہا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور نے کہا نہیں، قتل کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو کہو جو دیوانہ ہے۔ اس بوڑھے نے کہا ہم نے بڑے بڑے دیوانے دیکھے، عقبہ بن ابی معید اس کا نام تھا، علامہ الدین نے لکھا، کہنے لگا ہم نے بڑے بڑے بوڑھے دیوانے دیکھے، جو حسن اور جو کمال، جو عقل اور دانائی محمد کے کلام میں ہے وہ کبھی دیوانے کے کلام میں نہیں ہے۔ ایک نے کہا ہم اس کو کہیں گے یہ جادوگر ہے، ہائے اس عقبہ نے کہا تم جادوگر کہو گے، اور جادوگروں کے کلاموں میں سخت بندیاں ہوتی ہیں، وہ محمد کا کلام پڑھو دل کے اندر اترتا جاتا۔ فیصلہ ہوا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. کون قتل کرے گی؟ اگر ہم نے ایک قبیلے نے قتل کیا تو کل کو قریشیوں کی ساری جماعت برادری کے چکر میں آ کر حضور علیہ السلام کے دفاع کے لیے کھڑی ہو جائے گی کہ ہمارے برادری کے آدمی کو تم نے قتل کر دیا. کون قتل کرے؟ سب لوگ مل کر قتل کریں. یہ فیصلہ ہو رہا اس مجلس میں عمر ابن خطاب تھے, انہوں نے کہا تم سب پیچھے ہٹ جاؤ, میں محمد کو تمہارا قتل کرتا ہوں. عمر ابن خطاب ہوا جو ابھی عمر ابن خطاب ہی تھے, فاروق اعظم نہیں بنے. میں قتل کروں گا تم ہوں, اور ادھر اس نے عمر ابن خطاب نے کہہ دیا میں قتل کروں گا, اور عین اسی وقت پیغمبر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام. صبح ہو حضرت سعید ابن زید جو چچا زاد بھائی تھے حضرت عمر کے, اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور حضرت عمر کے بہنوئی بھی تھے, چچا زاد بھائی بھی اور بہنوئی. ان کے گھر میں ایک نوجوان آیا کرتے تھے, ان کا نام تھا نعیم. حضرت عمر تلوار لے کر بڑے جوش میں جا رہے ہیں, نعیم نے راستے میں کہا آپ نے کہاں جاتے ہو عمر؟ حضرت عمر نے فرمایا, عمر نے کہا میں تمہارے محمد کا مطلب قصہ چکانے جاتا, روز روز کی قیمت ختم ہوگی, میں گھر لینے جا رہا, آج مسئلہ ہی ختم ہو جائے. محمد بن وہ نعیم بن عبداللہ تھے, انہوں نے کہا کہ تو محمد کا سر لینے جاتا ہے, جس محمد کا سر لینے جاتا ہے اس کا تو سر بعد میں لے, تیرے گھر کے اندر تیری بہن اور تیرے بہنوئی اسی محمد کے دست حق پرست سے مسلمان ہو چکے ہیں, جس محمد کا تو سر لینے جاتا ہے اس کا مدرسہ تو تیرے گھر میں کھل چکا. عمر جوش میں آئے واپس آئے, عمر نے کہا آج نہ بھائی ہوگا نہ بہنوئی ہوگا. عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے, بہن قرآن پڑھ رہی ہے. بہن نے دروازہ کھولا, عمر نے دروازہ کھولتے ہی بہن کو مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارا, بے ہوش کر دیا, پھر بہن کو دوبارہ مارا, مار مار کے عمر تھک جاتا ہے. لیکن بہن کہتی ہے اے عمر یہ کلمہ نبی کا دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے, اب اس کلمے کو کوئی نکال نہیں سکتا. علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ بہن نے رو کر کہا اے عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں گردش کر رہا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں, اے عمر تو مارتا مارتا تھک جائے گا اور میں مار کھاتی کبھی نہیں تھکتی, میرے کیما کیما بنا دے, میری بوٹی بوٹی کر دے, میں محمد کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم آئے عمر اسی وقت ٹھہر گئے, فرمایا یہ تو کوئی خاص بات ہے, آج تک بہن نے کبھی اتنی سختی سے میرے ساتھ باتیں نہیں کی. آئے عمر نے درگا نیچے رکھ دیا اور سہم کر بیٹھ گئے, فرمایا بہن اچھا مجھے وہ کلام محمد کا سناؤ جو ابھی تم پڑھتی تھی. فاطمہ بنت خطاب نے کہا اے عمر جو لوگ ناپاک ہوتے ہیں ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں جا سکتی, تم غسل کرو. عمر نے غسل کیا, اب بیٹھ گئے. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, حدیث میں آتا ہے عمر فرماتے ہیں کفر کا زنگار میرے دل سے نکلنا شروع ہو گیا. ہائے حضرت فاروق اعظم نے اسی وقت اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید سے کہا بھائی جلدی کرو, مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے چلو, مجھے بھی کلمہ پڑھا دو, یہ تو سچا دین ہے, یہ تو سچا نظام ہے, یہ تو سچا مذہب ہے. عمر کو سعید بن زید لے کر حضور کی خدمت میں جا رہے ہیں, حضور کی مجلس سارے ارقم میں لگی ہوئی ہے, پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے لوگوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے, دور سے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے. عمر بڑے جری تھے, بڑے بہادر تھے, بڑے وجی تھے, حضرت حمزہ بھی موجود تھے. کسی نے کہا عمر آ رہا ہے, آئے. حضرت حمزہ نے فرمایا اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا استقبال کریں گے, اگر ارادہ ٹھیک نہ ہوا تو آج عمر کی کرتن میں کاٹ دوں گا. حضور نے فرمایا اے حمزہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ عمر نہیں آ رہا, محمد کی رات والی دعا آ رہی ہے. حضرت عمر قریب آئے, حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے آ کر فرمایا اے پیغمبر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے پیغمبر مجھے کلمہ پڑھا دے. اور عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اے محمد میں بڑا گناہگار ہوں, میرے لیے دعا فرمائے. حضور نے دعا فرمائی وہ عمر جس کے بارے میں میرے پیغمبر کی حدیث ہے ان اللہ حق علی لسان عمر, عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے وہ عمر. نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, نبی کا کلمہ پڑھا ہے پیغمبر علیہ السلام کا. عمر نے عصر کی نماز کا وقت آ گیا, مسجد کے اندر اسی دار ارقم میں چھپ کر ابھی تک اذان ہوتی ہے, اذان ہونے لگی. عمر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں حق پر ہیں. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کلمہ بھی محمد کا پڑھ لے اور پھر اذان بھی چھپ کر گھر میں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آج کعبے کی چھت پہ اللہ کا نام بلند ہوگا. فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کے بعد دین جو ایک مکان میں محدود تھا, خانہ کعبہ میں اللہ کا نام بلند ہونے لگا. جھگڑے ہوئے, ابو جہل نے دھمکیاں دی, عمر نے کہا میں ٹکڑا کر دوں گا تمہاری پشتوں, تمہارے علاقوں کی ان نسلوں کو ختم کر دوں گا جو شرف اور بدعات اور رسم و رواج کے خور کرتے. بس فاروق اعظم کا کلمہ پڑھنا تھا, دین پھیلنا شروع, اسلام پھیلنا شروع ہوا, دین کی تعلیمات عام ہونے لگی. اب کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا اور اس اسلام میں ایک مرتبہ 70 آدمی اور ایک مرتبہ 120 آدمی مدینہ منورہ سے حضور کا شہرا سن کر مکہ آئے. حضور کی بیعت کی, مدینہ منورہ میں وہ مسلمان پہنچے, انہوں نے حضور کی تبلیغ. مکے میں تو تکلیفیں بڑی تھیں, مکے میں ابو جہل تھا, اتبا و شیبہ احمد بن شہید تھے, بڑے بڑے سردار تھے مشرکوں کے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے. چنانچہ 13 سال کی اس سنگلاخ سرزمین سے وقت گزار کر تکلیف اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. یہ جب ہجرت کا موقع آیا اس وقت بھی صحابہ نے بے مثال قربانی. ہجرت, ایک آدمی اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس کو پڑا دکان چھوڑ دے, چھوڑتا ہے کوئی؟ حضرت صہیب رومی کو دیکھو جنہوں نے لاکھوں درہم کا کاروبار شروع کر رکھا تھا مکہ مکرمہ میں. جب وہ مکہ سے مدینہ جانے لگے کاروبار فروخت کرنے لگے, ابو جہل نے کہا نہیں, کاروبار نہیں فروخت ہو سکتا, یہاں پیسہ کمایا ہے یہی رہنا ہوگا, یہ پیسے بیچ کر وہاں لے جاؤ, ہم یہ برداشت نہیں کریں. صہیب رومی حویلیاں دکان میں کاروبار. صہیب رومی نے کہا کہ اے ابو جہل دکانیں یہاں رہیں گی, مکان یہاں رہیں گے, لیکن اصحاب اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, سب کچھ قربان کر دیا, مال قربان کر دیے. اسی لیے قرآن نے کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور لوگوں, وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی, جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ معاونت کی اور ایمان لائے, تکلیفیں اٹھائی. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم وقودوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. ان کو تکلیفیں دے دے کر ان کے گھروں سے نکال دیا گیا, ان کو اذیتیں دے دے کر ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا, انہوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے رشتے داروں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور میرے دوستوں سارا کچھ نبی کے ساتھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے. اور جس وقت مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں انصاریوں کی ایک غریب جماعت موجود ہے، اور خود لٹا پٹا کوئی آدمی کسی کے گھر میں پہنچے اور اس کے پاس اپنا کھانا پینا بھی موجود نہ ہو، روٹی بھی گھر میں موجود نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ سینے سے لگائے، پھر بھی وہ محبت کا اظہار کرے. اسی طرح کا واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک دوسرا مہمان آیا. شام کا وقت ہے، رواج تھا کہ ہر مہمان میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. گھر سے پتا چلا ایک روٹی گھر میں موجود ہے. میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ جس وقت کھانا شروع ہو تو بتی بند کر دینا. بیوی سے کہا بتی بند ہو جائے گی، میں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لوں گا تاکہ میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ مکے کے لوگ جو ایک ایک پاس سے سینکڑوں برس لڑائیاں کرتے تھے، لیکن میرے پیغمبر کی نظر کرم کا کمال ہے کہ دل آپس میں جڑ گئے، ظالم سے رحم دل بن گئے، قاتل سے رہنما بن گئے، اور دور سے قریب ہو گئے، دشمن سے رہبر بن گئے، آپس میں مونس بن گئے. وہ لوگ جو زندہ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، جب نبی کا دین آیا تو انہی لوگوں نے اپنی بچیوں کو عزت سے پالا، جوان کر کے شادیاں کی، انہی لوگوں نے اپنی بہنوں کی آبروؤں کو زندہ کیا، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو زندہ کیا، اپنی ماؤں کو سے بہت بڑا درجہ دیا. وہی لوگ جو ایک ایک بات سے لڑائیاں کرتے تھے، میرے پیغمبر کی نظر کرم کا کمال تھا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور علیہ السلام کا نظر کی نظر کرم کا کمال تھا. حضور علیہ السلام والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے. 10 سال آپ مدینہ منورہ میں، ان 10 سالوں میں آپ 27 جنگیں کفار سے لڑی. کتنی جنگیں لڑی؟ پہلی جنگ جنگ بدر. پہلی جنگ کون سی ہے؟ تھاک تو نہیں ہے، تھاک گیا نا، ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی جنگ مشرکین مکہ سے کی، اس کا نام کیا ہے؟
اور میرا لگتا پیا تھی ابارا بھی نہیں دے سکتے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی جنگ جو مشرکین کے ساتھ کی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا جنگ بدر. یہ جنگ بدر 1000 مشرکوں سے ہوئی. کتنے مشرکوں کی تعداد تھی؟
1000.
اور صحابہ کی تعداد تھی 313. کتنی تعداد تھی؟ 313 کا 1000 سے مقابلہ تھا. بات جنگ کی ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی تک حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی جنگ کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ آسمانوں سے کوئی فرشتے ہماری مدد کو آئیں گے، یہ پتا نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا. اس لیے پہلی جنگ میں شرکت کرنا بہت بڑی عبادت تھی. صحابہ کرام نے، وہ لوگ جو بدر کے غازی ہیں، ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ جنگ بدر میں شرکت کرنے کے بعد اتنا اونچا مقام پا گئے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے تمام گناہ اس جنگ کی وجہ سے معاف ہو گئے ہیں، اور ان کے بعد بھی ان کی تمام سیئات کو یہ اس جنگ نے معاف کر دیا ہے. اگر کوئی کوتاہی بھی ان سے ہوگی تو اس کوتاہی کو بھی ختم کر دیا جائے گا جنگ بدر کے. جنگ بدر کے غازی، جنگ بدر کے شہید، ان کا اسلام میں بڑا درجہ. یہ پہلی جنگ. اسی لیے حبیب جلندری کو کہتا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا سر ایک کالی کملی والا تھا۔ پہلا، اور پرانے پاک میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، وہ لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس تھوڑے سے لوگ تھے، چھ تلواریں تھی، آٹھ تلواریں تھی، چھ زرے تھی، لیکن تم نے کفر کا سفایا کر دیا۔ صحابہ کہتے کہ میدان جنگ کے درمیان میں ہمارے ہاتھوں میں تلواریں تھی، تلواریں ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا کھجوروں کی چھڑیاں اٹھا لو، اور مقابلے میں تلواریں موجود ہیں، نیزے موجود ہیں، زرے موجود ہیں، اور تیر اندازی موجود ہے، لیکن صحابہ کرام ہیں جو کھجوروں کی چھڑیاں اٹھا کر میدان کارزار میں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے 3000 آسمانوں کے فرشتے مدد کے لیے بھیجے، اور پھر فرمایا کہ 5000 من الملائکۃ منزلین، پھر 5000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کھجوروں کی چھڑی دشمن کی گردن پہ بعد میں مارتے تھے، اور اس کی گردن کٹ کر پہلے زمین پر گر جاتی تھی۔ یہی تھی جنگ کی بات۔ 313 میں مقابلہ کیا 1000 کا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے دوست اس جنگ میں، حضرت معوض ہیں، حضرت معاذ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پیغمبر کی عظمت کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بچوں نے یہ نہ دیکھا ہمارے گھروں کا کیا بنے گا، لیکن میرے پیغمبر کی عظمت کی بات ہے، بچوں نے سب کچھ لٹا دیا، کٹا دیا، تو لڑتے ہوئے حضرت معوض نے اور معاذ نے ابو جہل کے ٹکڑے کر دیے۔ ابو جہل کے ٹکڑے کرنے کے بعد ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر، حضرت معاذ جن کی عمر 18 ہوگی، ان کے پیچھے سے آ کر بازو پہ کسی نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، لیکن ایک بازو کا تسواں، ایک تھوڑا سا گوشت کا لوتھڑا جسم کے ساتھ باقی رہ گیا۔ لڑتے ہوئے جس وقت تلوار چلاتے ہیں بازو آگے آ جاتا ہے، تو نیچے اب اسی بازو کو اپنے ہاتھ کے پاؤں کے نیچے لے کر توڑ دیا، اور بازو کو توڑ کر پھینک دیا۔ فرمایا جو بازو اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے روکے، وہ آج کو ایسے بازو کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، یہ لوگ تھے 313 کے لیے، وہ 313 یہ مجاہد تھے۔ ایک دوسرا غزوہ ہے جنگ احد کا، جس جنگ احد میں 750 صحابہ نے 3000 دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے، جنگ احد کے اندر 70 صحابی شہید ہوئے۔ یہ وہی جنگ ہے احد کی کہ جس کے اندر حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کر کے احد کے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے، حضرت مصعب بن عمیر کی لاش موجود ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے اس جنگ میں ہو گئے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا تھا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بیٹوں کا کیا بنے گا۔ ایک عورت ہے جس کا، ایک عورت ہے 90 بوڑھی عورت کی عمر ہے، میرے دوستوں میں قربان جاؤں ایسی عورتوں کی عظمت پہ، ایسی عورتوں کے مقام پہ، 90 عمر ہے، اس کا جوان بیٹا بھی میدان جنگ میں ہے، بیٹے موجود ہیں، خاوند بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، حضور علیہ السلام والسلام کی شہادت کی غلط خبر مکہ مدینہ منورہ میں مشہور ہو گئی۔ 90 بوڑھی عورت کی عمر ہے، جنگ کے دوران گھر سے چلی ہے لاٹھی دیکھتی دیکھتی، کسی نے پوچھا اما کہاں جاتی ہے، فرمایا حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ خبر ملی ہے، میں بے چین ہوں، میرے نبی کا کیا حال ہوگا، جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہہ دیا اما تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ ابھی جلندری کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استعمال کرنے کو. اور گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی, اور نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی, اور ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو. سنامی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو, مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا, مگر اس کی زباں پر ایک ہی اس میں گرامی تھا. اور اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا, اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کہتے ہیں یہی لب پر سوال آیا. لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے, حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر غلط ہے. کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. اور نظر آیا دور سے دیکھا کہ پیغمبر کا چہرہ موجود ہے, نظر آیا کہ ہاں چل با فگن نور تجلی ہے, اور پکار اٹھی کہ اب میری تسلی تسلی ہے. حضور زندہ ہے سارا جہان زندہ ہے, حضور زندہ نہیں تو کوئی زندہ نہیں. یہ ان صحابہ کا ایمان تھا. جنگ احد میں 70 صحابی شہید ہوئے, اس کے بعد جنگ خندق ہوئی. جنگ خندق کے اندر 3000 صحابہ تھے, کئی ہزار دشمن تھے. اسی طرح جنگ خیبر, جنگ حنین, جنگ طائف, فتح مکہ, صلح حدیبیہ, اور چھوٹے چھوٹے غزوات, غزوہ ذات الاشیرہ, غزوہ ذات الرقا, یہ سب غزوات, غزوہ موتا, یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو دشمنوں سے لڑائی لڑی. اور اسی اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی جنگ تبوک لڑی, جس میں 250,000 رومی عیسائیوں کے ساتھ 30,000 صحابہ کا مقابلہ تھا. یہ بھی بہت بڑی جنگ, بڑی عظمت والی جنگ, بڑا جنگ کا پھریرا لہرایا گیا تھا. اس جنگ کے اندر بہت بڑا اعزاز مسلمانوں کو حاصل ہوا تھا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جنگ, جنگ حنین کی غالباً, جس کے بعد سے فتح مکہ اور اس کے ساتھ دوسرے واقعات پیش آئے. ان جنگوں کے اندر فتح مکہ جنگ حنین سے پہلے پیش آیا. جنگ حنین بعد کا واقعہ ہے, اور جنگ حنین کے پھر کچھ عرصہ بعد خطبہ حجت الوداع آپ نے ارشاد فرمایا. 10 سال مدینہ منورہ میں آپ رہے. وہ اسلام جو صرف مکے کی بستی سے چلا تھا, مدینہ منورہ میں حضور کی 10 سالہ زندگی کے بعد وہ اسلام 11,00,000 مربع میل زمین کے وسیع عریض دنیا کے رقبے تک پہنچ گیا. یہ آپ کا یو کے 2,50,000 مربع میل زمین پر آباد ہے, لیکن اسلام کی حکومت 23 سال کی چھوٹی سی مدت میں جناب علی پوری دنیا کے 11,00,000 مربع میل زمین پر پہنچ گئی. اتنا بڑا انقلاب اتنے تھوڑے وقت میں آیا ہو, اس کی مثال دنیا کی کوئی طاقت پیش نہیں کر سکتی. یہی ہے مانا کہ وہ پیغمبر جو مکے کا بھی والی بنا, مدینے کا بھی والی بنا, شام کا بھی والی بنا, اور آج اسی محمد کے نام لیوا 55 ملک پوری دنیا میں موجود ہیں جن کی 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے. آپ اس وقت کو دیکھو کہ جب پیغمبر مکے کا یتیم تھا اور عورتیں دائیاں پیغمبر کو چھوڑ کر چلی گئی تھیں, لیکن آج اسی محمد کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے. یہی ہے مانا فاوا کا, علم یزید کا یتیم تھا تو یہ یتیم, لیکن اتنا مرتبہ ملا کہ ساری دنیا کا والی بنا دیا گیا. تو آخر کا وارانہ ملتا ہے.